السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان:
دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کاروائیاں تیز کی جائیں، کور کمانڈرز کانفرنس میں جنرل راحیل شریف کی ہدایت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں: شدت پسند تنظیم داعش نے ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی نمائش پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے اس دعوے پر فوری کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری جنگ زدہ ملک صومالیہ کا دورہ مکمل کر چکے ہیں، جس میں ملک کے صدر اور وزیر اعظم سے بات چیت شامل تھی۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس میں بری افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں میں تیزی غیر سیاسی اور بلا تفریق ہے، اور اس کا مقصد ملک میں قیام امن کا حصول ہے۔ راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر میں منگل کو کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب میں جنرل راحیل شریف نے ہدایت کی کہ شہری علاقوں میں دہشت گردوں اور ان کے معاونین کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں تیز کی جائیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کو مبینہ طور پر ہوا دینے کا بھی نوٹس لیا گیا، تاہم اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ بھی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کوئٹہ کے دورے کے موقع پر ایک بیان میں غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دہشت گردوں کی حمایت کر کے بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں سے باز رہیں، تاہم فوج کے سربراہ نے کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ دہشت گردوں، ان کے معاونین، ہمدردوں اور انہیں مالی اعانت فراہم کرنے والوں کو ملک میں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ منگل کو ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں جنرل راحیل نے کہا کہ قوم کی بھرپور حمایت سے دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عصب کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن شروع کر رکھا ہے، اور حالیہ ہفتوں میں خاص طور پر قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں دہشت گردوں سے مولک جھڑپوں میں فوج کے متعدد اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ ان جھڑپوں اور فوج کی فضائی کارروائیوں میں حکام کے مطابق درجنوں جنگجو بھی مارے گئے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وزیراعظم نواز شریف نے بہاولپور میں شمسی توانائی کے 100 میگاواٹ کے آزمائشی منصوبے کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اگلے 2-3 برسوں میں ملک سے توانائی کے بحران کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تفصیلات بتاتے ہیں افضل رحمان، لاہور سے۔
منگل کے روز بہاولپور کے قریب چولستان کے علاقے میں 500 ایکڑ پر 400,000 شمسی توانائی کے پینلوں کی تنصیب کے ذریعے 100 میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کے آزمائشی منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ ان کی حکومت ملک سے اندھیروں کو دور کرنے اور روشنیاں لانے کے لیے کوشاں ہے۔ چین کی مدد سے اور حکومت پنجاب کے فراہم کردہ 15 ارب روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ 11 ماہ میں مکمل ہوا ہے، اور وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس آزمائشی منصوبے کے دوسرے مرحلے میں قائد اعظم سولر پاور اس منصوبے سے مزید 900 میگاواٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔
بجلی کے آنے کی بھی امید پیدا ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ مجھے بہت یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے 2017-2018 جو ہے وہ بالکل لوڈ شیڈنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو چکا ہوگا، اور انڈسٹری کا پہیہ دوبارہ چلے گا۔ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ترقی ایک دفعہ پھر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ حکومت مختلف منصوبوں کے ذریعے 10,000 میگاواٹ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ سے جنوبی پنجاب کے اس علاقے میں صنعتی ترقی بھی ہوگی اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ پاکستان میں اقتصادی ماہرین بارہا یہ توجہ دلا چکے ہیں کہ توانائی کی کمی دور کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان اکانومی واچ کے صدر ڈاکٹر مرتضی مغل نے حکومت کی شمسی توانائی پروجیکٹ شروع کرنے کی اس کوشش کو یہ کہتے ہوئے سراہا ہے کہ حکومت کو لازماً شفافیت کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل کا کہنا تھا کہ حکومت کو شمسی توانائی کے استعمال کو پھیلانا چاہیے.
پاکستان تو دیکھیں نا سب سے دنیا میں سب سے اچھی جگہ ہے جہاں پہ سولر انرجی پیدا کی جا سکتی ہے, 12-13 گھنٹے تک سورج یہاں روشن رہتا ہے. تو میرا خیال ہے ان کو انکریج کرنا چاہیے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ جو بڑے بڑے سیٹ اپس ہیں ہمارے, وہ فیکٹریوں کے ہوں یا وہ بڑے بڑے جو بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے, جو ذاتی بلڈنگز ہیں بڑی بڑی یا بڑے بڑے جو دفاتر ہیں, ان میں ان کو لازم کر دینا چاہیے کہ اگر آپ بہت زیادہ ایئر کنڈیشنرز یوز کریں گے یا جو چیزیں بہت زیادہ بجلی کنزیوم کرتی ہیں وہ کریں گے, تو آپ لازماً ایسا سولر پینلز لگائیں اور لگا کے اپنی انرجی کو کی ضروریات کو خود پورا کریں. اس میں گورنمنٹ کو تعاون کرنا چاہیے اور جو کاروباری لوگ ہیں ان کو بھی آگے بڑھ کر تھوڑا زیادہ خرچ ہوتا ہے تب بھی اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے.
ڈاکٹر مرتضیٰ مغل نے کہا کہ حکومت کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ملک میں توانائی کی کمی ختم کرنے کی خاطر ہر ممکنہ اقدام کرے. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے افغانی ہم منصب سے ملاقات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا افغانستان میں ان نامکمل منصوبوں پر دوبارہ کام شروع کر دے گا جس کا پاکستان نے وعدہ کیا ہے. ناصر محمود مزید تفصیلات کے ساتھ.
پاکستان نے جنگ سے تباہ حال پڑوسی ملک افغانستان میں صحت اور تعلیم کے شعبے میں شروع کیے گئے مختلف منصوبوں کی تکمیل کا سلسلہ بحال کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں سڑکوں, ریلوے نظام اور توانائی کے منصوبوں کے لیے بھی ہر ممکن مدد فراہم کرے گا. یہ بات پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں اپنے افغان ہم منصب اکلیل احمد حکیمی سے ملاقات میں کہی. ایک سرکاری بیان کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ مضبوط, مستحکم اور تعاون پر مبنی تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور ان کے بقول ایسے تعلقات دونوں ملکوں کے لیے باہمی طور پر سود مند ہیں جن سے علاقائی امن و تجارت اور اقتصادی مواقع کو فروغ ملے. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں, خصوصاً سابق افغان صدر حامد کرزئی کے ایک دہائی سے زائد پر محیط دور حکومت میں دو طرفہ روابط میں تناؤ غالب رہا, لیکن گزشتہ سال اشرف غنی کے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد دونوں ملکوں کے مابین اعلیٰ سطحی رابطوں میں اضافہ ہوا اور ماضی کی نسبت تعلقات میں قابل ذکر حد تک بہتری دیکھنے میں آئی. مبصرین دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کو اعتماد میں فروغ اور خاص طور پر انسداد دہشت گردی کے ضمن میں خطے کی سلامتی کے لیے اہم قرار دیتے ہیں. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے تورخم جلال آباد شاہراہ کے لیے رقم جاری کر دی ہے اور ایک ماہ کے اندر یہاں کام کا سلسلہ بحال ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تجارتی راہداری یعنی ٹرانزٹ ٹریڈ منصوبے کے سلسلے میں ویب بیسڈ ون کسٹمز کے نام سے ایک نظام وضع کیا ہے جس سے تجارتی عمل میں شفافیت کے علاوہ دونوں جانب کے کسٹم حکام اور درآمد کنندگان کے لیے افغانستان جانے والے سامان کی معلومات رکھنے میں سہولت ہوگی. پاکستانی ایوان بالا کی کمیٹی برائے خزانہ و اقتصادیات کے رکن عثمان سیف اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ نئی افغان قیادت کی پاکستان سے تعلقات کے بارے میں مثبت سوچ سے دو طرفہ روابط بڑھیں گے اور دونوں ملکوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے.
اب ماضی میں جی جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے اگر تعلقات میں کچھ خرابی آئی ہے اس میں ظاہر ہے ٹائم لگے گا کہ جی دونوں ملکوں کو قریب لانے میں ٹائم تو لگے گا, لیکن ابھی جو نئی منتخب حکومت آئی ہے افغانستان میں میرا خیال ہے انہوں نے بڑے پازیٹیو ارادے ظاہر کیے ہیں پاکستان کے لیے, اور پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں جی افغانستان کے لیے, جو ہمارے افغان ریفیوجیز ہیں ان کے لیے, یہ تو کسی سے چھپے نہیں ہیں. تو آئی تھنک یہ اس ہر قسم کی ایکسچینج جو ہے جی, ویدر ٹریڈ کی ایکسچینج ہوتی ہے, اکنامک ایکسچینج ہوتی ہے, بزنس ایکسچینج ہوتی ہے, کلچرل ایکسچینج ہوتی ہے, تو اس ان کے ذریعے یہ دو ممالک کو قریب لایا جا سکتا ہے.
دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی راہداری کا معاہدہ سن 2010 میں طے پایا تھا جس کے تحت افغانستان کے سامان سے لدے ٹرکوں کو طے شدہ مخصوص راستوں کے ذریعے لاہور کے قریب واہگہ سرحد اور کراچی میں ساحل سمندر تک لے جانے کی اجازت دی گئی تھی جہاں سے یہ سامان بھارت بھیجا جاتا ہے. پاکستان کا اصرار ہے کہ اس راہداری کے معاہدے میں تاجکستان کو بھی شامل کیا جائے جس پر تاحال کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. اسحاق ڈار نے اپنے افغان ہم منصب سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی جانب ضروری دستاویزی کارروائی مکمل کریں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
شدت پسند تنظیم داعش نے ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی نمائش پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. امریکی عہدیداروں نے اس دعوے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. البیان ریڈیو اسٹیشن پر ایک آڈیو پیغام میں داعش کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے دو جنگجوؤں نے اتوار کو نمائش پر حملہ کیا. اپنے بیان میں داعش نے دھمکی دی ہے اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ آنے والے واقعات بڑے اور زیادہ تلخ ہوں گے. ڈیلس میں ہونے والی نمائش پر حملہ کرنے والے دونوں افراد پولیس کی جوابی کارروائی میں مارے گئے. ان حملہوروں میں سے ایک کی شناخت ظاہر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے شعبے میں زیر تفتیش رہ چکا ہے. ادھر حکام ٹیکساس میں ایک تقریب کے باہر سیکیورٹی گارڈ پر گولی چلانے پر ہلاک کیے گئے دو مشتبہ افراد کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ آور ایلٹن سمپسن اور نادر صوفی اریزونا سے تعلق رکھتے تھے اور ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. عدالتی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ سمپسن 2006 سے زیر نگرانی تھا اور 2010 میں اسے صومالیہ میں جہاد میں جانے کی خواہش سے متعلق ایف بی آئی سے جھوٹ بولنے کا جرم ثابت ہوا تھا. اس بارے میں مزید تفصیلات ہیوسٹن سے وائس آف امریکہ کے گریگ فلیکس کی رپورٹ میں مدثرہ منظر کی زبانی.
عسکریت پسند گروپ داعش نے اتوار کے روز امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں کنونشن سینٹر کے باہر حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے جہاں پیغمبر اسلام کے خاکے بنائے جانے کا ایک مقابلہ جاری تھا. امریکی عہدیداروں کی جانب سے اس پر فوری کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا. انتہا پسند گروپ نے منگل کے روز اپنے ریڈیو اسٹیشن سے یہ اعلان کیا کہ اس کی خلافت کے دو سپاہیوں نے گارلینڈ میں آزادی اظہار کی ایک تقریب پر حملہ کیا. ہم امریکہ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑا اور کہیں زیادہ تلخ ہوگا. داعش نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ اس نے امریکی سرزمین پر کسی حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. پولیس نے حملہ آوروں کی شناخت ایلٹن سمپسن اور نادر صوفی کے طور پر ظاہر کی ہے جو فینکس ایریزونا میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے. دونوں نے کانفرنس سینٹر پر فائرنگ کر کے ایک سیکیورٹی گارڈ کو زخمی کر دیا اور بعد میں پولیس نے دونوں کو گولی مار دی. عدالتی دستاویزات سے ظاہر ہوا ہے کہ سمپسن سن 2006 سے پولیس کی نگرانی میں تھا اور سن 2010 میں صومالیہ میں جہاد میں شرکت کے بارے میں ایف بی آئی سے جھوٹ بولنے پر اسے سزا بھی ہو چکی ہے. پولیس شوٹنگ کے ارد گرد کے علاقے میں پوری رات اور پھر صبح کے وقت تک بھی چھان بین کرتی رہی. تفصیل بتاتے ہوئے گارلینڈ پولیس کے ترجمان جو ہارن کہتے ہیں
Two men exited the dark colored sedan. Both of them had assault rifles, came around the back of the car and started shooting at the police car.
وہ دونوں گہرے رنگ کی کار سے نکلے. ان دونوں کے پاس اسالٹ رائفلیں تھیں. وہ کار کی پشت پر آئے اور ایک پولیس کار پر فائرنگ شروع کر دی. اس کار میں موجود پولیس افسر نے جوابی فائرنگ کر کے دونوں کو ہلاک کر دیا. 31 سالہ ایلٹن سمپسن نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا اور حملے سے پہلے وہ ٹویٹر پر اپنے عزائم کا اظہار کرتا رہا تھا. اس تقریب کی منتظم پامیلا گیلر نے حملے کا تقابل جنوری میں پیرس میں جریدے چارلی ایبڈو کے دفتر پر حملے میں 12 افراد کی ہلاکت سے کیا.
This is an assault on the freedom of speech, very much like the Charlie Hebdo.
یہ آزادی اظہار پر ویسا ہی حملہ ہے جیسا جہادیوں نے چارلی ایبڈو پر کیا. ایسے آثار ملے ہیں کہ سمپسن انتہا پسند جہادیوں سے متاثر تھا مگر حکام ابھی تک کسی گروپ کے ساتھ اس کی براہ راست وابستگی کا پتہ نہیں لگا سکے. دہشت گردی سے متعلق ماہرین کہتے ہیں کہ حملہ آور واضح طور پر تربیت یافتہ نہیں تھے, چنانچہ فوراً ہی اس پولیس افسر کی گولی کا نشانہ بن گئے جو بہت سی زندگیاں بچانے کا باعث رہا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مسلمانوں کے لیے پیغمبر اسلام کی کسی طرح کی تصویر کشی توہینی رسالت کی خیال کی جاتی ہے. گارلینڈ ٹیکساس میں اختتام ہفتہ کارٹون مقابلہ پیغمبر اسلام سے متعلق تھا جس نے واضح طور پر بہت سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی. وہ خاتون جس نے اس تقریب کا اہتمام کیا تھا امریکہ میں اسلام کے خلاف ایک نمایاں شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہیں. واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے نمائندہ جیروم سوکولفسکائی کی رپورٹ میں مزید تفصیلات.
We will never forget the children, 800 children that lost a parent.
پامیلا گلر کو اس وقت شہرت ملی جب انہوں نے نیو یارک شہر میں تجویز کردہ پارک 51 مسجد کے خلاف مظاہروں میں شرکت کی. یہ جگہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے مقام کے قریب ہے. گلر نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ اسلام ایک پرتشدد مذہب ہے. ان کے الفاظ ہیں,
Honestly, what we need is more candor about jihad and the jihadic doctrine.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ایمانداری سے ہمیں جہاد اور جہادی نظریے کے خلاف صاف گو ہونا پڑے گا. سن 2012 میں واشنگٹن اور نیو یارک کے زیر زمین ریلوے اسٹیشنوں پر اسلام مخالف اشتہارات انہی کے ادارے نے سپانسر کیے تھے. اس ادارے کا نام امریکن فریڈم ڈیفنس انیشیٹو ہے۔ اینٹی ڈیفیمیشن لیگ سے وابستہ اورین سیگل کا کہنا ہے کہ گلر خوف کی بیوپاری ہیں۔
So, you know, at her very core, she and her organization are anti-Muslim bigots.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور ان کا ادارہ مسلمان مخالف کٹر جذبات رکھتے ہیں۔ سیگل نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ گلر کے نظریات خواہ کتنے ہی نفرت انگیز کیوں نہ ہوں، ٹیکساس میں کارٹون مقابلے پر حملے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام پیرس میگزین کے قتل عام کے بعد کیا۔ اس میگزین نے پیغمبر اسلام کا خاکہ بنایا تھا۔ اگرچہ گلر ایک یہودی ہیں لیکن بہت سے یہودی ادارے ان کے خیالات کی مذمت کرتے ہیں، ان میں اے ڈی ایل بھی شامل ہے۔ اینٹی ڈیفیمیشن لیگ کے اورین سیگل کہتے ہیں،
She definitely likes to portray herself as a pro-Israel advocate. And you know, the Jewish community in this country is not monolithic.
اور اس ملک میں یہودی کمیونٹی ایک ہی جیسا کٹر طریقے سے نہیں سوچتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے نظریات سے غالباً اتفاق کرتے ہیں، لیکن اے ڈی ایل جیسے لوگ بھی ہیں جو مذہب کو مورد الزام ٹھہرانے کے ان کے ارادے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ لیکن سیگل تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیکساس میں ہونے والا حملہ ان کے نظریے کی ترجمانی کرے گا کہ اسلام امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اسی خبر کے حوالے سے ہماری ساتھی شہناز نفیس نے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے صدر اظہر عزیز سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
یہاں امریکہ میں مسلمانوں کی ایک نمائندہ ادارے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ یعنی اسنا کے ساتھ اظہر عزیز نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو ایک انٹرویو کے دوران گزشتہ ہفتے امریکی ریاست ٹیکسس میں پیش آنے والے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ آور نہ ہی دنیا کی کل آبادی کے 1.6 بلین مسلمانوں اور نہ ہی امریکہ میں رہنے والے 6 ملین مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اظہر عزیز نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان نوجوان یہاں امریکہ میں داعش کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ بہت سے دیگر مسلمان اداروں اور مقامی مساجد سمیت ان کا ادارہ اسنا مختلف پلیٹ فارم پر امریکی نوجوان مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مذہب اسلام دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ہے۔
We are very blessed to have scholars who are able to explain to our masses, especially the young youth.
خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایسے مذہبی اسکالر موجود ہیں جو لوگوں کو اور خاص طور پر مسلمان نوجوانوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اصل اسلام کیا ہے اور یہ کہ اسلام کسی بھی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ہے۔ اسنا کے صدر اظہر عزیز نے مزید کہا کہ ان کے ادارے سمیت دیگر مسلمان ادارے امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں اور امریکی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ مسلمان نوجوانوں کو دہشت گردی کی طرف مائل ہونے سے بچایا جا سکے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے جنگ زدہ ملک صومالیہ کا دورہ مکمل کر لیا ہے، جس میں ملک کے صدر اور وزیر اعظم سے بات چیت شامل تھی۔ کیری اس ملک کا دورہ کرنے والے پہلے اعلی امریکی سفارتکار ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ پیم ڈاکنز نے، جو کیری کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، بتایا کہ انہوں نے موگادیشو ایئرپورٹ پر تقریباً 3.5 گھنٹے گزارے، جس دوران انہوں نے صدر حسن شیخ محمد اور وزیر اعظم اور دیگر عہدیداروں سے بات چیت کی۔ اس موقع پر اظہار کرتے ہوئے کیری نے کہا کہ صومالیہ مزید ترقی کرے گا، جب آئندہ میں آؤں گا تو اندرون شہر چل قدمی کریں گے۔ صومالی صدر نے کہا کہ اندرون شہر کا علاقہ 2 سال پہلے کے مقابلے میں بہت تبدیل ہو گیا ہے، سڑکیں بہتر ہو گئی ہیں اور ٹریفک جام ہونا بند ہو گیا ہے۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدی سلام عمر نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ صومالیہ تبدیل ہو گیا ہے اور تجارت کے لیے اس کے دروازے کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیری نے اپنی توجہ صومالیہ کو ایک مضبوط حکومت دینے اور دارالحکومت میں امریکی سفارت خانے کے دوبارہ قیام کے امکانات پر مرکوز رکھی۔ 20 سال کی افراتفری اور بدترین تشدد کے بعد صومالی دارالحکومت پچھلے چند سال میں بہت حد تک محفوظ ہے، لیکن حکومت کو ابھی بھی خود کش بم حملوں کا سامنا ہے جو القاعدہ سے منسلک گروپ الشباب کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ بچوں کے تحفظ کے امداد کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ تقریباً 40 تارکین وطن اس وقت بحیرہ روم میں ڈوب گئے جب ان کی ربڑ کی کشتی میں یا تو ہوا نکل گئی یا وہ پھٹ گئی۔ وہ لیبیا سے اٹلی کے ساحلی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس تازہ ترین حادثے کے بعد بحیرہ روم میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1750 تک پہنچ گئی ہے۔ افریقہ اور مشرقی وسطی میں لڑائیوں اور غربت سے بھاگ کر یورپ کی پرسکون زندگی کی تلاش میں یہ بدقسمت تارکین وطن سفر کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سمندر کی طغیانی کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اٹلی کی بحریہ اور کوسٹ گارڈز نے پچھلے اختتام ہفتہ 6800 تارکین وطن کو بچایا۔ گھانا، نائجیریا اور گیمبیا سے دوسرے 652 تارکین منگل کے روز بیٹیکا کے جہاز پر اٹلی پہنچے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے منگل کے روز جاری کی گئی اپنی نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ شامی حکومتی فورسز اور اپوزیشن جنگجوؤں نے حلب میں جو حملے کیے ہیں وہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ حلب میں کام کرنے والے اور رہنے والے 100 افراد کے انٹرویوز پر مبنی ان معلومات کی بنیاد پر ایمنیسٹی کا کہنا ہے کہ پچھلے جنوری سے فوجی حملے کیے گئے، جن میں بیرل بم اور دوسرے بارودی ہتھیار بازاروں، مسجدوں، ہسپتالوں اور اسکولوں پر گرائے گئے۔ رپورٹ میں باغیوں کی جانب سے مارٹر حملوں کا حوالہ بھی دیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں متحارف فریقوں نے اغوا کی وارداتیں کی اور قیدیوں سے بدسلوکی کی، لیکن انسانی حقوق کی زیادہ تر پامالی حکومتی فورسز نے کی۔ ایمنیسٹی نے شام میں لڑنے والے تمام جنگجوؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ شہریوں پر حملے اور ان پر مہلک ہتھیاروں کا استعمال اور ایذا رسانی اور اغوا کی کارروائیاں بند کریں۔ شام کے بحران کا سب فریقوں کے لیے قابل قبول حل تلاش کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششیں منگل کے روز جنیوا میں شروع ہو رہی ہیں، جہاں اقوام متحدہ کے مندوب سٹیفن دی مستورا متحارف فریقوں اور لڑائی کے خاتمے میں کردار ادا کرنے والے دیگر لوگوں سے کئی ہفتوں تک ملاقات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں کے مطابق یہ بات چیت کوئی باضابطہ امن مذاکرات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنے کی ایک کوشش ہے کہ کیا امن عمل کے لیے خواہش اور حالات موجود ہیں۔ دی مستورا ہر فریق سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کریں گے، جن میں حکومت اور اپوزیشن کے نمائندے شامل ہیں۔ نیپال میں فضا سے امداد گرانے کا عمل ان علاقوں میں منگل کے روز جاری رہا جہاں زمینی راستوں کا پہنچنا دشوار ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ قبل آنے والے ہولناک زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 7700 تک پہنچ چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی امدادی کارروائیوں کے عہدیداروں نے سعودی عرب سے درخواست کی ہے کہ وہ یمن کے مرکزی ایئرپورٹ پر حملے روک دیں، کیونکہ فضائی حملوں نے رن بیس کو تباہ کر کے ناقابل استعمال بنا دیا ہے۔ یمن میں اقوام متحدہ کے ریلیف کوآرڈینیٹر جوہانس وین نے کہا کہ ایئرپورٹ تک رسائی کے بغیر امدادی تنظیمیں سٹاف، ضروری ادویات اور زندگی بچانے والی دوسری اہم امداد نہیں لا سکتی اور اپنے کارکنوں کا انخلاء نہیں کر سکتی۔ انہوں نے سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سمیت ملک کے تمام ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کو جان بچانے والی اہم رسی قرار دیا۔ پاپوا نیو گینی میں منگل کو آنے والے شدید زلزلے کے بعد جزیروں پر مشتمل اس ملک کے ساحلی علاقوں میں کم شدت کی سونامی لہروں کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 7.4 بتائی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکی صدر براک اوباما نے مرین کور کے کمانڈر جنرل جوزف ڈنفورڈ کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کا چیئرمین نامزد کر دیا ہے۔ اس نئی نامزدگی کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار وکٹر بیٹی کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
59 سالہ ڈنفورڈ مرین کور سے تعلق رکھنے والے دوسرے افسر ہیں جو اس عہدے پر فائز ہونے جا رہے ہیں۔ عراق میں تقریباً 2 برس تک لڑاکا فوج کے کمانڈنگ افسر کے طور پر خدمات انجام دینے کے بعد ان کے عہدے میں یہ شاندار ترقی ہے۔ پیٹرک بریٹن ہوائی پیسیفک یونیورسٹی میں ڈپلومیسی اینڈ ملٹری اسٹڈی کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈنفورڈ کی بیک وقت 4 رینک تک ترقی کسی قدر معمول سے ہٹ کر ہے۔
A lot of his postings, you know, sometimes he's in there for a very short period of time. The way that his career
آپ جانتے ہیں کہ ان کی کئی تکراریاں ہوئی ہیں۔ بعض اوقات وہ کہیں بہت ہی کم عرصے کے لیے تعینات رہے۔ ان کی شہرت ایک تو رینک میں جلدی جلدی ترقی پانے والے شخص کی ہے اور دوسرے لڑاکا کمانڈر کے طور پر بھی وہ معروف ہیں۔ انہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ بین الاقوامی فوجی کمانڈروں کے ساتھ ان کے بہترین تعلقات اور ان افسروں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات جو کہ ان کے ماتحت تھے اس بات کے غماز ہیں۔ ڈنفورڈ نے 18 ماہ افغانستان میں امریکی اور بین الاقوامی اتحادی افواج کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دی ہیں، جس کے بعد انہیں گزشتہ اکتوبر میں مرین کور کا کمانڈنگ افسر تعینات کر دیا گیا تھا۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین کے لیے 2 برسوں کی مدت کے لیے سینٹ سے منظوری درکار ہوتی ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے سینٹ آرمڈ سروس کمیٹی کے چیئرمین جان مکین، جن کا تعلق ایریزونا سے ہے، کہتے ہیں کہ ڈنفورڈ ایک بہترین رہنما ہیں اور وہ ان کی تعیناتی پر بہت پرجوش ہیں۔ روڈ آئلینڈ سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ جیک ریڈ نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ ڈنفرڈ کی اس عہدے پر تعیناتی کی بھرپور تائید کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ تجربہ اور فہم موجود ہے جو اس مشکل وقت میں کسی بھی رہنما کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہوائی میں قائم سیکیورٹی تھنک ٹینک پیسیفک فورم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارل بیکر کہتے ہیں،
How do you deal with the, you know, the restrictions we have on putting in ground forces? How do you deal with ISIS in general in the Middle East?
زمینی فوج کی تعیناتی میں حائل رکاوٹوں سے آپ کیسے نمٹتے ہیں؟ آپ آئیسس سے عمومی سطح پر کس طرح نمٹتے ہیں؟ مشرق وسطی خصوصی طور پر ان کے سامنے ہوگا، اور آپ جانتے ہیں وہاں باقی خطے بھی ہیں، ایشیا پیسیفک وہیں موجود ہے۔ ظاہر ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی قیادت کا اصل امتحان ہوگا کہ وہ ایشیا میں توازن کس طرح قائم رکھتے ہیں، اور میرے خیال میں یہی وہ صورتحال ہے جسے ڈنفرڈ کو نظر میں رکھنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے چین بھی وہی ہے، اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو درست رکھنا بھی ان کے فرائض میں شامل ہوگا۔ بیکر کہتے ہیں کہ یوکرین میں روس کی مداخلت نے نیٹو اتحادیوں پر بوجھ ڈال دیا ہے، یہ معاملہ بھی چیئرمین کی فوری توجہ کا متقاضی ہے۔ اگر ڈنفرڈ کی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین کے طور پر تقرری ہو جاتی ہے تو وہ جنرل مارٹن ڈمپسی کی جگہ لیں گے، جو 4 برس تک اس عہدے پر تعینات رہے ہیں۔ توقع ہے کہ صدر اوباما منگل ہی کے روز فضائیہ کے جنرل پال سیلوا کو نائب چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نامزد کریں گے۔ سیلوا ایک ماہر پائلٹ ہیں اور اس وقت ایلینوائے میں ایئر فورس بیس پر یو ایس ٹرانسپورٹیشن کمانڈ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ نوشاد علی، ہندی سینما کی ایک اہم شخصیت، تفصیل فکر و فن میں۔
مست ہوائیں آئیں، پیا گھر آ جا، آ جا پیا گھر آ جا۔
نوشاد ایک معروف موسیقار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر، مصنف، میوزک ڈائریکٹر اور فلم پروڈیوسر بھی تھے۔ بطور موسیقار انہوں نے سن 1940 میں فلم پریم نگر کا میوزک دیا۔ ان کی پہلی ہٹ فلم رتن تھی جو 1944 میں ریلیز ہوئی۔ نوشاد کی 35 فلمیں سلور جوبلی، 12 گولڈن جوبلی اور 3 ڈائمنڈ جوبلی تھیں۔ انہیں دادا صاحب پھالکے اور پدم بھوشن جیسے بڑے اعزازات سے نوازا گیا۔
تو میرا چاند، میں تیری چاندنی،
میں تیرا راگ، تو میری راگنی،
تو میرا چاند، میں تیری چاندنی،
میں تیرا راگ۔
نوشاد لکھنؤ میں واحد علی کے گھر 25 دسمبر سن 1919 کو پیدا ہوئے۔ انہیں شروع ہی سے موسیقی سے بہت لگاؤ تھا، تاہم ان کے گھرانے میں اس لائن کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ بہت عرصے تک نوشاد کے گھر والے اس بات سے نا آشنا رہے، اور تو اور جب نوشاد کی شادی کے روز بینڈ والے انہیں کی دھنیں بجا رہے تھے تو ان کے والد اور سسر ان دھنوں کو بنانے والے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ نوشاد نے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ انہیں کی دھنیں ہیں۔
ساون کے جب بادل چھائے، ساون کے جب بادل چھائے، اور بھی ہم
وہ ایک شاعر بھی تھے۔ ان کی کتاب کا نام 8 مسور ہے۔ فلم مدر انڈیا جس کا میوزک نوشاد نے دیا تھا، وہ پہلی ہندی فلم تھی جو آسکر کے لیے نامزد ہوئی۔ نوشاد 5 مئی سن 2006 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن ان کی مدھر دھنے اور دلکش گیت ہمیشہ ان کے چاہنے والوں کے دل میں انہیں زندہ رکھیں گے۔
پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، پیار کیا
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سلمان کانسی عالمی امن کے حق میں پورے ملک کا موٹر سائیکل کے ذریعے سفر کر رہے ہیں. اسلام آباد میں انہوں نے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار محمد اشتیاق سے اپنے دورے کے مقاصد بیان کیے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا 22 سالہ نوجوان سلمان قاسی موٹر سائیکل پر اپنا ملکگیر سفر جاری رکھے ہوئے ہے. سلمان قاسی کا کہنا ہے کہ سفر کا مقصد امن کا پیغام دینا اور نوجوانوں کو اس مقصد کے لیے عملی اقدامات کی جانب راغب کرنا ہے. انہوں نے اپنے سفر کا آغاز 25 مارچ کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے کیا اور اب وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سلمان قاسی نے کہا کہ وہ سفر کے دوران جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے نوجوانوں تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں.
جناب یہ سفر میں نے بیسیکلی سٹارٹ کیا تھا امن کا پیغام پھیلانے کے لیے جب میرے دوست کو قتل کر دیا گیا, اور میرے دوست کو قتل کیا تھا بالکل میرے گھر کے سامنے. تو میں نے سوچا کہ اگر گھر کے سامنے میرے دوست کو قتل کیا جا سکتا ہے اگلے دن میں بھی قتل ہو سکتا ہوں, تو روڈ پہ کیوں نہیں امن کا پیغام پھیلاتے ہوئے کیوں نہیں. چینج ہمیشہ آئے گا, چینج از انیویٹیبل, لیکن اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں میں. ورڈ ٹو ماؤتھ میرا میسج پھیل رہا ہے.
سلمان قاسی کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ سفر کسی حکمت عملی کے تحت شروع نہیں کیا اور نہ ہی ان کے پاس درکار وسائل تھے.
میں نے 25 مارچ سے آغاز کیا تھا اس کا, مجھے تقریباً ابھی 5 ہفتے ہو چکے ہیں. آگے کوئی پلان نہیں, ابھی تک کوئی پلان نہیں رہا. جتنا مجھے سپورٹ مل رہا ہے, جہاں تک روڈ مجھے لے جاتی ہے, جتنے نئے جگہوں پہ میں جا سکتا ہوں میں جاتا ہوں, اور وہاں پہ اسی طرح یونیورسٹیز میں کالجز میں جا کے بچوں کو اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو سمجھانا ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہونے والا, ضرور آپ کو نکلنا پڑے گا, آپ کو سیکھنا پڑے گا, آپ کو ایک اگر آپ کو کچھ چاہیے تو اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی.
آپ جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے تھے اس میں کتنی کامیابی ملتی نظر آتی ہے؟ اب تک جو لوگوں سے رابطہ ہوا ہے وہ کیسا رہا؟
ابھی تک تو سب سے اچھا رسپانس آیا. صرف ایک ہی بندہ تھا جس نے کہا مجھے کہ پاکستانی سوسائٹی چینج نہیں ہو سکتی, لیکن ہم ان ایسے بندوں کی بات نہیں سنتے. لیکن ابھی تک جتنا بھی میں چل رہا ہوں انہی لوگوں کی عظمت کی وجہ سے چل رہا ہوں. میرے پاس پیسے بالکل نہیں ہوتے, میرے پاس ایک روپے بھی نہیں ہوتا جیب میں. میرے خیال شاید ابھی میرے جیب میں 20 روپے, اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ ایک بچے نے مجھے تحفے میں دیے تھے, وہ میں خرچ بھی نہیں کر سکتا. لوگ ہیں, دوست ہیں, رستے میں مل جاتے ہیں, ان نون پیپل ہیں بالکل, ان کو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا, کبھی ان کے بارے میں سنا نہیں ہوتا. ایک سٹی سے دوسرے سٹی موو کر کے, کبھی جب پیٹرول کے پیسے سارے ختم ہو جاتے ہیں تو کسی ہوٹل وغیرہ میں اور جابس کر کے 3-4 گھنٹے جھاڑو پوچھا برتن دھو کے تھوڑے بہت پیسے بنتے ہیں, وہ پیٹرول کی ٹینکی میں ڈال کے آگے نکلتے.
پاکستان طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے, لیکن حالیہ برسوں میں ملک میں مختلف سماجی کارکنوں اور امن کے دائی افراد کی طرف سے امن اور محبت کے پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے آواز بلند کی جاتی رہی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس میں بری افواج کے سربراہ سے ملاقات کی گئی ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق.
لاہور میں ایک ذیلی عدالت نے ذوالفقار نامی ایک شخص کو قرآن کے صفحات کی بے حرمتی کرنے کے الزام میں 25 سال قید بامشقت سنائی ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج شازیب سعید نے وکلاء کے دلائل اور گواہوں کے بیانات سننے کے بعد منگل کو ذوالفقار کو مجرم قرار دیتے ہوئے قید کے علاوہ اسے 1,00,000 روپے جرمانہ اور اس کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم دیا. ذوالفقار کے خلاف 2006 میں لاہور کے ریس کورس پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. ملکی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں وقتاً فوقتاً توہین مذہب سے متعلق قوانین کے غلط استعمال پر آواز اٹھاتی رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بعض اوقات بے گناہ لوگوں کے خلاف ذاتی دشمنی کے باعث توہین مذہب کا الزام عائد کر کے ان کو جیل بھجوا دیا جاتا ہے. ایسے واقعات بھی منظر عام پر آ چکے ہیں کہ صرف توہین مذہب کے الزام کی بنا پر لوگوں نے ہجوم کی شکل میں ملزم پر تشدد کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ برس کوٹ رادھا کشن میں ہوا تھا, جس میں ایک مسیحی جوڑے کو قرآن کے صفحات کی بے حرمتی کے الزام میں زندہ جلا دیا گیا تھا. اس مسئلے پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی پر توہین مذہب کا الزام ہو تو سب سے پہلے اس کے ذہنی توازن کا معائنہ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ کوئی بھی باشعور شخص ایسا نہیں کر سکتا. انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں سندھ اسمبلی نے ایک بل بھی منظور کیا ہے۔
کسی کے اوپر جب اس قسم کا چارج لگتا ہے اس کے لیے کسی طرح سے بھی جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ برابر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ موب جسٹس ہوتی ہے، جیل کے اندر سے بھی لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لوگوں کی جان جا چکی ہے جیل کے اندر بھی، تو ایک دفعہ کسی کے اوپر یہ چارج بھی لگ جائے تو وہ ایک بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے ان کے لیے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں کی کئی رپورٹس میں یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ ذیلی عدالتوں پر توہین مذہب کے ملزمان کو زیادہ سے زیادہ سزا دینے کے لیے مذہبی گروہوں کی جانب سے بہت زیادہ دباؤ کا سامنا ہوتا ہے۔ بعد میں جب یہ مقدمات اعلیٰ عدالتوں میں جاتے ہیں تو اکثر ملزمان پر الزام ثابت نہیں ہوتا اور انہیں بری کر دیا جاتا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور سامعین، ابھی آپ خبر سن رہے تھے کہ پاکستان کی ایک زیری عدالت نے مقدس تحریری مواد کی بے حرمتی کے الزام میں ایک شخص کو 25 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ رپورٹ پیش کر رہی تھی عشرت سلیم۔ اور ابھی چلتے ہیں کہ پاکستان میں سزائے موت کے ایک مجرم شفقت حسین کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کو تیسری بار روک دیا گیا ہے۔ مسئلہ مجرم کی عمر کے تعین کا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پاکستان میں سزائے موت کے ایک مجرم شفقت حسین کی پھانسی پر عمل درآمد تیسری مرتبہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ مجرم نے اپنی عمر کے تعین کے لیے جوڈیشل انکوائری کی درخواست دے رکھی تھی، جبکہ حکومت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کو اس کی عمر کا تعین کرنے کے لیے تحقیق کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایف آئی اے کے مطابق جرم کے وقت شفقت حسین کی عمر 23 برس کے لگ بھگ تھی، جبکہ مجرم اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ 2001 میں جرم کے وقت شفقت حسین کی عمر 14 سال کے قریب تھی اور اس کے مقدمے میں بچوں کے لیے رائج قوانین کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ شفقت حسین پر الزام تھا کہ اس نے ایک 5 سالہ بچے عمیر صدیقی کو تاوان کے لیے اغوا کے بعد قتل کر دیا تھا۔ اسے 2004 میں موت کی سزا سنائی گئی، جس کے خلاف کی گئی مجرم کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں۔ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کرتے ہوئے کہا کہ عمر کا تعین کرنے کا اختیار عدالتی کمیشن کے پاس ہے اور جب تک اس بارے میں فیصلہ نہیں آ جاتا شفقت حسین کی پھانسی پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر مقدمے کی سماعت شروع کرنے کا بھی کہا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت کو ایک آسان اقدام قرار دیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج انہوں نے صحیح پوزیشن لیا ہے اور یہ جوڈیشل اس کے تحت دیکھنا چاہیے۔ وجہ یہ کہ ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کر کے اپنی رپورٹ دے دیا، تو میرے خیال سے اس کو حکومت کو فالو کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال سے کہ ایک اور اگر دوبارہ اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کے جان کے معاملہ ہے جس میں احتیاط ہو۔
گزشتہ دسمبر میں سزائے موت کے مجرموں کی پھانسیوں پر عمل درآمد سے پابندی ہٹائے جانے کے بعد شفقت حسین کو جنوری میں پھانسی دی جانی تھی، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اس کی عمر کے معاملے پر اٹھائے جانے والے سوالات اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے اس کا پیدائشی سرٹیفکیٹ منظر عام پر لائے جانے کے بعد اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ مجرم کی عمر کا تعین کرنے کے بعد 19 مارچ کو اسے تختہ دار پر لٹکانے کے لیے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے گئے، لیکن اس کی عمر کا تنازع بدستور موجود رہا، جس پر پھانسی پر عمل درآمد 30 دن کے لیے مؤخر کرتے ہوئے 6 مئی کے لیے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے گئے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ ایسے میں جب امریکی وزیر خارجہ جان کیری سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں، یمن میں بعض لوگوں کو امید ہے کہ ریاض میں آئندہ ہونے والی ملاقاتیں امدادی کاموں کے آغاز کا باعث ہوں گی، مگر کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ سعودی عرب نے یمن میں فوجی فتح کا عزم کر رکھا ہے، باوجود امریکہ کے ان خدشات کے کہ ایک طویل جنگ خطے کو غیر مستحکم کر دے گی۔ قاہرہ سے ہیڈر مردوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
سعودی حملے کے پہلے چند ہفتوں میں غائدہ متحر، جو ایک 4 ماہ کے بچے کی ماں ہیں، یمنی دارالحکومت میں بمباری سے زیادہ پریشان نہیں ہوئیں، مگر اپریل کے آخر میں ایک ہوتی فوجی اڈے پر ان کے گھر کے نزدیک بمباری کی گئی۔
It was unbelievable. I felt that moment that there is a rocket hit my house. Directly I took my son.
یہ ناقابل یقین تھا۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ میرے گھر پر جیسے کوئی راکٹ آ کر لگا ہے، براہ راست میرے بیٹے کو لگا ہے۔ میں نے دیکھا گھر میں سفید مٹی بھر گئی اور کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے بیٹے کو اٹھایا اور سیڑھیوں کے نیچے چلی گئی۔ تب سے وہ مسلسل خوف میں جی رہی ہیں اور بمباری جاری ہے۔ خوف بڑھ رہا ہے اور امدادی سامان کی قلت ہوتی جا رہی ہے۔ سعودی قیادت میں اتحاد نے مارچ میں یمن میں ہوتی باغیوں کے خلاف فضائی حملے شروع کیے تھے۔ خوراک اور ایندھن کا ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ امدادی کارکن کہتے ہیں ایندھن نہ ہونے کے باعث خوراک اور امداد لوگوں تک پہنچانا مشکل ہے۔ تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری سعودی عہدیداروں کو آمادہ کر سکیں گے کہ وہ یمن میں فوجی فتح پر کم اور انسانی زندگی کے بحران کو کم کرنے پر توجہ زیادہ مرکوز کریں۔ گلف اسٹیٹ اینالیٹکس کے شریک بانی جارجیو کیفیرو کہتے ہیں
واشنگٹن وڈ لائک دیئر ٹو بی سیز فائر اینڈ ا گریٹر ہیومینیٹیرین اسسٹنس فرام
واشنگٹن چاہے گا کہ وہاں فائر بندی ہو جائے، بین الاقوامی برادری بڑے پیمانے پر انسانی ہمدردی کی امداد دے اور یمن میں مختلف فریق تنازع کے حل کے لیے ایک میز کے گرد جمع ہو کر مذاکرات کریں۔ سعودی شاہ سلمان نے منگل کے روز ریاض میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو مربوط کرنے کا ایک مرکز کھولنے کا اعلان کیا اور تفصیل بتائے بغیر کہا کہ حملے کے اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں۔ تاہم کیفیرو کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے ہوتیوں کی شکست تک لڑائی جاری رکھنے کا عزم کر رکھا ہے۔ ایسے میں جبکہ ایران کے ساتھ مغرب کے تعلقات میں برف پگھل رہی ہے اور کوئی ایٹمی معاہدہ ممکن نظر آتا ہے، کیفیرو کہتے ہیں کہ سعودی عرب کچھ گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہے اور امریکی سفارتکاروں کو توقع ہے کہ اس ہفتے اس موضوع پر بھی بات ہوگی۔
Right now, Washington is trying to achieve an improved relationship with Iran.
فی الوقت واشنگٹن ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں سعودی عرب کے ساتھ اس کے اتحاد کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یمن میں پائیدار استحکام کا واحد راستہ مذاکرات ہیں اور اس نے یمن میں فضائی حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکت اور انتہا پسند گروپوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یمن میں سعودی اتحاد کی حمایت والی حکومت کی مخالفت صرف ہوتی نہیں کر رہے بلکہ کیفیرو کے مطابق مختلف اتحادوں کا ایک پیچیدہ جال ہے جو لڑائی میں مصروف ہے، اور صاف بات ہے کہ سعودی عرب یہ جنگ جیت نہیں سکتا۔ تاہم بعض دیگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سعودی فضائی حملے ہوتیوں کو ان کی آرٹلری سے محروم کر رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سعودی عرب میں اس ہفتے کی میٹنگز کے بعد خلیجی ممالک کے نمائندے اسلام آباد میں ریاض میں یمن امن مذاکرات سے پہلے واشنگٹن میں صدر اوباما سے ملاقات کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر براک اوباما نے غریب اور مستحکم نوجوانوں کے لیے ایک نئے منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے پیر کے روز نیو یارک میں اس پروگرام کے بارے میں کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر مستحق نوجوان کو تعلیم کے مواقع میسر آئیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار بختیار زمنوف کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
یہ نیا پروگرام اس پروگرام سے مطابقت رکھتا ہے جس کا اعلان صدر اوباما نے 2014 میں مائی برادرز کیپر کے نام سے کیا تھا۔ دونوں پروگراموں کا مقصد یہاں امریکہ میں اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان مردوں کی تعلیم کے لیے گرانٹس جمع کرنا ہے۔
We can't guarantee everybody's success, but we do strive to guarantee an equal shot.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر فرد کی کامیابی کی گارنٹی نہیں دے سکتے، تاہم یہ گارنٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مساوی بنیاد پر اس فرد کی مدد کریں جو کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت کے اس نئے اقدام کے ذریعے افریقی اور لاٹینو نوجوانوں کی تعلیم میں مدد کرنے کے لیے اب تک $500 ملین جمع ہو چکے ہیں۔ حکومت کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک بھر میں افریقی امریکی اقلیتوں کے ساتھ مبینہ امتیازی سلوک کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر صدر اوباما کے الفاظ۔
Across the country and in parts of New York, in parts of New Jersey, in parts of my hometown in Chicago, there are communities that don't have enough jobs, don't have enough
ملک بھر میں اور نیو یارک، نیو جرسی اور میرے آبائی شہر شکاگو کے بعض حصوں میں ایسی کمیونٹیز موجود ہیں جن کے پاس معقول روزگار نہیں ہے، سرمایہ کاری نہیں ہے اور ان کے لیے دستیاب مواقع کافی نہیں ہیں۔ ان علاقوں میں ایسی کمیونٹیز بھی ہیں جہاں بے روزگاری کی شرح 30, 40 یا 50% ہے۔ صدر اوباما نے مزید کہا کہ بیشتر امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قوم کی ترقی کا انحصار اس قوم کے نوجوانوں کی کامیابی پر ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر شائع شدہ حالیہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 16 سال سے 24 سال کے درمیان ایک چوتھائی افریقی اور لاٹینو مرد نہ روزگار رکھتے ہیں اور نہ ہی سکول جاتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ایسے میں کافی اہمیت کے حامل ہیں جب امریکہ ایک سفید اکثریت والے ملک سے ایک ایسے ملک میں تبدیل ہو رہا ہے جہاں آئندہ چند عشروں میں ملک کی آبادی کا بیشتر حصہ اقلیتوں پر مشتمل ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام میں جاری 4 سالہ خانہ جنگی کو ختم کرانے کے لیے اقوام متحدہ اپنی کوششوں کو دوبارہ تیز کر رہا ہے۔ شام کے متحارب دھڑوں کے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے شام غیر رسمی مذاکرات کر رہے ہیں۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
شام میں 4 سال سے جاری خانہ جنگی ختم کرانے اور امن معاہدے تک پہنچنے کی لگاتار کوششیں بالآخر ناکامی سے دوچار ہوئیں، لہذا شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفن ڈی میسٹورو ان مذاکرات کے نتائج کے بارے میں دانستہ طور پر محتاط اور کم توقعات رکھ رہے ہیں اور سنجیدہ نوعیت کی مشاورت کو ترجیح دینے کا سوچ رہے ہیں۔ آئندہ 5 سے 6 ہفتوں کے دوران وہ اور ان کے نائب شام کے تنازع کے حوالے سے جس قدر ممکن ہو سکا اتنے فری کین کے ساتھ بالمشافہ ملاقاتیں کریں گے۔ مسٹر دی مستورا کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد مستقبل قریب میں ایک اور باضابطہ امن بات چیت کو ممکن بنانا ہے۔
The Geneva consultations are not a one-off meeting and they are not a conference.
جنیوا مشاورت نہ ہی کوئی ملاقات تھی نہ ہی کانفرنس، یہ جنیوا 3 نہیں۔ یہاں نہ کوئی آغاز ہے نہ درمیان اور نہ ہی انجام، نہ ہی کوئی کثیر الفریقی بات چیت، اس کے اختتام پر کوئی بڑا اعلامیہ متوقع نہیں، یعنی یہ امن بات چیت نہیں ہے۔ مسٹر ڈی میسٹورا کا کہنا تھا کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ 30 جون تک انہیں معلوم ہو جائے کہ آیا جنیوا 3 کا آغاز ممکن ہے اور بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ تاریخ اس لیے چنی گئی کیونکہ اس دن جنیوا معاہدے کی 3ری اینیورسری ہوگی جس پر شام میں جنیوا 1 کانفرنس میں اتفاق ہوا تھا۔ اس معاہدے کا کلیدی عنصر پوری قوت کے ساتھ عبوری حکومت کا قیام ہے جس میں حکومت اور حزب اختلاف کے اراکین بھی شامل ہوں۔ بات چیت میں شام کے 40 گروپ کے ساتھ 20 مقامی اور عالمی نمائندوں نے شرکت کی۔ عسکریت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ اور نصرہ فرنٹ کے ارکان اس میں شامل نہیں تھے، انہیں دعوت نہیں دی گئی تھی کیونکہ انہیں دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا گیا ہے۔ دی میسورا کہتے ہیں کہ خطے کی صورتحال دیکھتے ہوئے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان المناک حالات کو تبدیل کرنے کے لیے جلد ہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
محمد ظہیر الدین پاکستان ٹیلی ویژن میں نیوز اینکر، رپورٹر اور پروگرام پروڈیوسر ہیں۔ وہ گزشتہ دنوں امریکہ آئے، انہوں نے نیشنل ایسوسی ایشن آف براڈ کاسٹر کے سالانہ شو میں شرکت کی۔ ان کے تجربات کے بارے میں مدثرہ منظر سے انہوں نے گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں یہ انٹرویو۔
محمد ظہیر الدین پاکستان میں براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں ایک جانا پہچانا نام ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں اپنے امریکہ آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بہت سی ایسی نئی پروڈکٹس دیکھنے کو ملی جو دنیا میں لانچ تو ہو چکی ہیں مگر ابھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔
یہاں ہم لوگ نیشنل ایسوسیشن آف براڈ کاسٹر کا شو ہوتا ہے ہر سال، اس میں شرکت کے لیے پہلی دفعہ پاکستان سے آئے ہیں اور اس میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یو ایس کمرشل سروس کا کہ انہوں نے ہمیں وہاں سے سلیکٹ کیا، ہمیں دعوت دی اس شو میں آنے کی اور بہت ساری ہمیں نئی معلومات ملی، نئی پروڈکٹس ہم نے دیکھی۔ اور ایک سب سے بڑی چیز جو تھی، جو پروڈکٹس ابھی دنیا میں لانچ ہوئی ہیں وہ ابھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں لیکن ان کا ہمیں انٹروڈکشن ملا، نئی ٹیکنالوجیز دیکھی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں تو ہم کسی حد تک ایک اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں لیکن فلم انڈسٹری جو ہے وہ ہماری ڈاؤن فال پہ تھی، اب اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بھی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے، نئی نئی فلمیں آ رہی ہیں لیکن ٹیکنالوجی میں ابھی بھی ہم دنیا سے پیچھے ہیں۔ اور دنیا سے پیچھے اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا موقع نہیں ملتا کہ ہم ان چیزوں میں ہمارا ایکسپوجر ہو اور ہم یہ چیزیں دیکھ سکے۔
ظہیر نے بتایا کہ کسی بھی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے اس کی خاصیت اور استعمال سے واقفیت اور اس کا مارکیٹ میں دستیاب ہونا ضروری ہے، چنانچہ پاکستان میں آڈیو ویڈیو پروڈکٹس خصوصاً فلموں کی تیاری کا معیار کم ہونے کی وجہ نئی ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی ہے۔
اصل پرابلم ہی یہ ہے کہ وہ چیزیں وہاں اویلیبل نہیں ہیں، پاکستان میں امریکن پروڈکٹس موجود نہیں ہیں، اس کے لیے ان کے پاس ڈسٹریبیوٹرز نہیں ہیں۔ یو ایس کمرشل سروس نے ہمیں جو بریفنگ دی تھی اس کا مقصد ایک یہ بھی تھا، اس شو میں آنے کا مقصد، کہ ہم یہاں پر دیکھیں اور جو یو ایس کی کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں وہاں پہ اپنی ڈسٹریبیوشن دینے میں یا ڈیلر شپ دینے میں۔ صرف ہمیں اکوپمنٹ دکھانا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ بھی تھا کہ ان پروڈکٹ کو ہم وہاں مارکیٹ کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں۔
لاس ویگس میں اس شو میں شرکت سے کیا اہم تجربات حاصل ہوئے، اس بارے میں ظہیر الدین کہتے ہیں۔
میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمیں تین چیزیں بہت امپورٹنٹ دیکھنے کو ملیں۔ ایک تو نئے گیجٹس کی، نئے اکوپمنٹ کی آن فلور لائیو ڈیمونسٹریشن تھی، جسے ہم نے دیکھا کہ وہ اکوپمنٹ کر کیا سکتا ہے۔ پھر سیکنڈ یہ کہ آنے والا دور جو ہے وہ ہے ڈیٹا ایسٹ مینجمنٹ کا، کیونکہ ہر چیز ڈیجیٹائز ہو رہی ہے، اب بڑی بڑی لائبریریز بن رہی ہیں، ان کی اسٹوریج کا اور ان کی ایکسیس کا۔ اب جو آنے والا دور ہے اس میں سب یہی کام ہونا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ایک سرور پہ رکھا ہو اور آپ دنیا میں کہیں سے بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے گلوبل ویلج بنتا جا رہا ہے، جس طرح انٹرنیٹ ہے کہ آپ کو تمام معلومات مل جاتی ہے، اسی طرح تمام ویژولز، ریفرنسز آپ کو ایک کلک پہ آپ کے ایکسیس میں ہو سکتے ہیں۔ دو چیزیں یہ ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ کہ نیوز کے حوالے سے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے۔ ہمارے ہاں بھی امپروومنٹ ہوئی ہے، لیکن اس میں ابھی بہت ساری امپروومنٹ کی گنجائش ہے۔ آن فیلڈ رپورٹنگ، ان فیلڈ رپورٹنگ، ان سائڈ اسٹوڈیو، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں بہت سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور وہ لو کاسٹ ہیں۔ بیسک چیز یہی ہوتی ہے کہ ہم کم کاسٹ میں اچھی چیز پروڈیوس کر سکیں۔ تو وہ یہاں ہمیں دیکھنے کو ملی کہ اسمال گیجٹس کو استعمال کر کے ہم کس طرح سے ایک ایفیشنٹ سولوشن نکال سکتے ہیں۔
بین الاقوامی سطح پر اس شو کی کیا اہمیت ہے اور انہیں یہ تجربہ کیسا لگا، اس بارے میں ظہیر الدین کہتے ہیں۔
1,00,000 سے زیادہ لوگ اس کے وزٹر تھے، صرف وزٹرز، اور انہوں نے جو ایریا سیل کیا تھا وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ تقریباً 1,000,000 اسکوائر فٹ پہ یہ ایگزیبیشن ہوئی ہے، اور دنیا کی تمام بڑی کمپنیز، تمام جو معروف نام ہیں وہ یہاں پر موجود، مطلب امریکن کمپنیز کے علاوہ اس میں چائنا سے، جاپان سے، برازیل سے، آسٹریلیا سے، آسٹریا سے، مطلب ہر ملک سے یہاں پہ لوگوں کے اسٹالس تھے، اور اکوپمنٹ کے حوالے سے وہ اپنی اپنی پروڈکٹ انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہیں یہاں پہ۔ اس میں انجینئرنگ بھی تھی، اس میں پروڈکشن بھی تھی، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ نیٹورکنگ تھی آپ کی، کہ ہمارے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئے، ان سے ہمارا انٹریکشن ہوا کہ جو ہالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں۔ ایسے ڈائریکٹرز آئے تھے، ایسے پروڈیوسرز آئے تھے، ایسے کیمرہ مین آئے تھے کہ جن کے ساتھ ہم نے فریلی ان سے بات کی، ڈسکس کیا، انہیں اپنا طریقہ بتایا کہ ہم کس طرح کام کرتے، ان کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کی یہ کس طرح ہم کام کرتے ہیں۔ تو یو ایس کمرشل سروس نے ہمیں ایک اور جو اپرچونیٹی دی تھی وہ یہ تھی کہ ویری فرسٹ ڈے انہوں نے ہماری ایک نیٹورکنگ پارٹی ارینج کی تھی، جس میں ہم پوری دنیا سے، یو ایس کمرشل سروس جو اپنے ڈیلیگیشنز لے کے آئی تھی تمام ممالک سے، وہ سب آپس میں بیٹھے اور انہوں نے ڈسکس کیا فریلی، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کی، ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا۔
پاکستان واپس جا کر وہ اپنے تجربات کو دوسروں کے لیے کیسے مفید بنا سکتے ہیں؟ ظہیر الدین کہتے ہیں کہ یہ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔
دیکھیں، جس طرح ہر ٹریڈ میں لوگ ایک دوسرے سے انٹرکنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے بھی تمام لوگوں کے ساتھ کنیکشنز ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ان کو ضرور بتائیں گے کہ اب یہ چیز بھی موجود ہے اور یہ کم کاسٹ میں موجود ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے اب ہم ایریل شاٹس ہم وہاں پہ کر رہے ہیں، ڈرون وغیرہ یوز کر رہے ہیں، تو نیا ڈرون بھی ایک لانچ ہو گیا جو کاسٹ افیکٹو بھی ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کی پرائسز کم ہو گئیں، تو بجائے اس کے کہ وہ زیادہ کاسٹ اس کی پے کریں، ہم انہیں یہ کم سے کم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ انہیں کیا چیز مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا، کون سا اکوپمنٹ انہیں استعمال کرنا چاہیے، کون سا اکوپمنٹ آبسلیٹ ہو گیا، کون سا اکوپمنٹ نیا آیا ہے، اور اس میں نیا پن کیا ہے۔
ظہیر الدین نے کہا کہ وہ امریکہ میں اپنے تجربہ نہ صرف ذاتی سطح پر بلکہ حکومتی سطح پر بھی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر سکے اور پاکستان میں براڈ کاسٹنگ بلکہ فلموں کی تیاری کا معیار بھی بلند ہو سکے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
रेडियो न्यूज नेटवर्क से मैं हूं निखत अमान।
और वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं सारा जमान। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया प्रोग्राम सदाए जहां,
जिसमें आप सुनेंगे सियासत, सेहत, मईशत, सकाफत, सियाहत और दीगर मौजूदात पर तबसरे और रिपोर्ट। तो सुनना न भूलिएगा सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर हर इतवार की शाम 6 बजे और हर पीर की सुबह 11 बजे।
इसके अलावा आप ये शो सुन सकेंगे हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
जापान और अमरीका ने ऐलान किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी के इंतजाम को नए हालात के तकाजों के मुताबिक ढाला जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने कहा है कि नई मुश्तरका दिफाई गाइडलाइंस से जापान की सिक्योरिटी बेहतर होगी और खतरा से निपटने की सलाहियत में इजाफा होगा। इसके साथ साथ ये इलाके के अमन इस्तेहकाम की भी जामिन होगी। नई गाइडलाइंस का मरकजी हिस्सा ये है कि इसके तहत जापानी अफवाज की जुग्राफियाई हदूद को खत्म कर दिया गया है और इस तरह जापानी फौजी और नीम फौजी दस्ते दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली दिफाई कार्रवाइयों में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी होगी। पुरानी गाइडलाइंस में जापानी और अमरीकी फौजें सिर्फ जापानी इलाकों का दिफा कर सकती थी। नई गाइडलाइंस के तहत अमन और सिक्योरिटी के सिलसिले में जापान के गैर मुतजल अज़्म को कायम रखते हुए जापान की दिफाई अफवाज पार्लिमानी मंजूरी के बाद अपने उन इतिहादियों की भी मदद करेंगी जो हमले की जद पर आएंगे। इस नई गाइडलाइंस में किसी भी तीसरे मुल्क को निशाना नहीं बनाया गया है और अमरीका और जापान की अफवाज बैन अल-अक़वामी कवानीन के तहत अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगी। बैन अल-अक़वामी कवानीन में दूसरे मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम भी शामिल है। इलाके के मसाइल को पुरअमन तौर पर हल करने के सिलसिले में अमरीका और जापान का मौकिफ यकसा है। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने कहा कि अमरीका समंदरी और फजाई हदूद के गैर कानूनी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। ये कोई ऐसी रियायत नहीं है जो बड़े ममालिक छोटे मुल्कों को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अता कर सकते हों। जापान की इलाकाई और इसके ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की सिक्योरिटी के सिलसिले में अमरीका का वादा बदस्तूर कायम और दायम रहेगा। जॉन कैरी ने कहा कि अमरीका और जापान के दरमियान इत्तेहाद गुज़श्ता 70 बरसों के दौरान मजीद पुख्ता हुआ है और इसका दायरा भी बढ़ा है। हम दोनों मुल्क शिमाली कोरिया की जानिब से बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ समंदरी इलाकों की सिक्योरिटी के सिलसिले में पैदा होने वाली कशीदगियों को भी खत्म करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। इनके अलावा बैरूनी खला में पैदा होने वाले नए चैलेंजों, साइबर मसाइल और मिसाइल के दिफा जैसे मामलात पर भी हम मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीका जापान और इलाके की सिक्योरिटी के तहफ्फुज के लिए बदस्तूर पुरअज़्म है। नई दिफाई गाइडलाइंस के जरिए जापान और अमरीका के दरमियान इत्तेहाद मौजूदा फौजी तआवुन में एक नई जहत पैदा करेगा और बाहमी तआवुन के नए रास्ते खुलेंगे। नई गाइडलाइंस एशिया, बहरुल काहिल खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के सिलसिले में जापान और अमरीका के दरमियान इत्तेहाद को मजीद कामयाब और बराबर बनाने की जामिन होगी।
अभी आपने इदारिया सुना जिसमें हकूमत अमरीका के ख्यालात की तर्जुमानी की गई। अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो इस पते पर खत लिखिए, एडिटोरियल्स वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC 20237 USA। आप वॉइस ऑफ अमेरिका के एडिटोरियल होम पेज पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे तमाम ताज़ा इदारिये पढ़ सकते हैं। पता है www.voanews.com/editorial।
جی سامی، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ، پی او باکس 1353 اسلام آباد. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنی میزبان نیلوفر مول کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.